حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين، الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض نبي أبي القاسم محمد،
اللهم صل على
الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين، من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام، صلوات سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست دعا ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں سزا داری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، سید الشہداء کے حقیقی عزاداروں میں شامل فرمائے، سید الشہداء کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی اور اسی کو اپنا مقصد حیات بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، ان سب کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بارگاہ سیدہ میں اس پردے کو اس پرسے کو ارسال فرمائے، اور ہم سب کے لیے اسی پرسے اور اس مقصد کو، اس قیام کو، اس مجلس کو اور اس طرح کے جتنے محافل ہم جاتے ہیں اور وہاں سے قصب فیض کرتے ہیں، اس سب کو خدا ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو کا موضوع جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، معصومین کی، ائمہ کی فکری اور سیاسی زندگی، اور ہم شخصیت امیر المومنین علیہ السلام تک پہنچے ہیں۔ کل مولا امیر المومنین کی زندگی کا وہ دور کہ جو آپ نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا، رسول اللہ کی زندگی تک جو دور تھا، وہ کل ہم نے بیان کیا ہے۔ آج ہماری خواہش ہے کہ ہم جو 25 سالہ دور کہ جو اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اتمامت کو 4 ادوار میں تقسیم کیے تھے کہ ٹوٹل 250 سال کی زندگی ہے 260 ہجری تک 11 ہجری سے لے کر 260 تک یہ 250 سال کا ٹوٹل دورانیہ ہے جس میں 11 امام اس دنیا میں جنہوں نے امامت کی اس 250 سال کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا جس کا پہلا حصہ یہ 25 سال ہیں کہ جو مولا علی علیہ السلام کی گوشہ نشینی یا خاموشی کا عرصہ کہلاتا ہے اس کے بعد اگلے 5 سال حکومت کے ہیں تو آج ہم اس 25 سال کو اور اگر ہمارے وقت میں گنجائش بھی اگلے 5 سال کو بھی آغاز کر دیں گے اور اس کے بعد جو ایک بیچ کا مرحلہ ہے جو یقیناً ایک مجلس کم سے کم اس موضوع پر ہوگی ہماری وہ 20 سال ہیں جو صلح امام حسن علیہ السلام سے لے کر کربلا کے واقعے تک کے ہیں اس کے اوپر بھی تقریباً ایک مجلس ہماری کم سے کم وہ اس پر ہوگی باقی اس کے بعد کے جو مراحل ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم مشورے کے اندر اپنے موضوع کو سمجھ کر بات کو مکمل کریں درود پڑے محمد والے محمد پچیس سالہ گوشہ نشینی کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث میں جو بلاغہ میں خطبے کے اندر ایک اس کا حصہ ہے اس کو جو مولا علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد ہم وضاحت اس کی عرض کرتے ہیں مولا فرماتے ہیں تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تم میں سب سے زیادہ خلافت کا حقدار میں ہوں اللہ کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور سلامتی کے ساتھ چلتے رہیں گے اور جب تک میں یہ دیکھوں کہ ظلم صرف میری ذات پر ہے کسی اور پر نہیں تو اس وقت تک خاموش بیٹھا رہوں گا یعنی مولا کیا کہہ رہے ہیں پہلی بات تو بتائی کہ تم جانتے ہو تک تم سب جانتے ہو اس دور کے جو امت تھی کہ تم سب جانتے ہو کہ خلافت پر سب سے خلاف میرا ہے میں حقدار ہوں خلافت کا لیکن جب تک مسلمانوں کے امور سلامتی کے ساتھ چلتے رہیں اور جب تک مجھے اس بات کا پتہ ہو کہ ظلم ہو رہا ہے صرف میرے ساتھ انصافی صرف میری ذات کے ساتھ ہوئی کہ ظلم صرف میری ذات پر ہے کسی اور پر نہیں تو اس وقت تک خاموش بیٹھا رہوں گا اندازہ کریں مولا کیا کہہ رہے ہیں اگر میری ذات پر ہی ظلم ہو رہا ہے صرف مجھ پر ہی مصیبت آ رہی ہے تو پھر تو میں صبر کروں گا جب تک کہ کسی اور پر ظلم نہیں ہو رہا یعنی کہ اگر میری ذات پر ظلم کر رہے ہو تو اس پر صبر کر لوں گا لیکن اگر کسی اور پر اگر مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اگر دوسروں پر ظلم کیا جاتا ہے کسی اور کو تکلیف دی جاتی ہے تو پھر وہاں پر خاموشی نہیں ہوگی یہ اصول نرالا ہے یہ علی بن ابی طالب کا اصول ہے باقی تو ہم دنیا میں کیا دیکھ رہے ہیں بھئی باقی جس کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو میرے ساتھ اگر کچھ کرو گے تو وہاں پر بات یعنی انسان اپنی ذات سے شروع کرتا ہے دنیا میں بات ذات سے ہوتی ہے بھئی باقی سب کے ساتھ جو کرنا ہے کر لو لیکن اگر آپ میرے ساتھ میری ذات کے ساتھ کوئی مشکل کرو گے لوگ وہاں سے حساس ہوتے ہیں اور مولا کہہ رہے ہیں کہ جب تک ظلم میرے ذات کے اوپر ہے تب تک میں صبر کروں گا تب تک میں خاموشی اختیار کروں گا ایک درود پڑھ لیں محمد وآل محمد اب اس میں جو بات جس کی طرف متوجہ رہنا ہے یہ جو گوشہ نشینی یہ جو ہم خاموشی کہتے ہیں کیا یہ گوشہ نشینی اس قسم کی ہے کہ مولا متقیان گھر کے اندر ہی رہے اور 25 سال آپ نے کوئی ایکٹیویٹی اجتماعی کسی کام میں حصہ نہیں لیا کسی کام میں ہاتھ نہیں بٹایا یا کسی بھی معاملے پر آپ نے مداخلت نہیں کی کسی معاملے میں ساتھ نہیں دیا کیا اس طرح کی خاموشی ہے یا یہ خاموشی یا یہ گوشہ نشینی ایک بہت بڑی تحریک ہے ایک بہت بڑا کام ہے کہ جو مولا گوشہ نشینی اور خاموشی کے ساتھ کر رہے ہیں میں نے ایک کلیہ عرض کیا تھا اگر آپ کے ذہن میں باقی رہا ہو کہ یہ تحریک نبوت میں بھی اس طرح کے ادوار آئے ہیں تحریک امامت میں بھی اسی طرح کے ادوار آئے ہیں کہ یا یہ حکومت میں ہوتی ہیں یا یہ تحریک کی شکل میں ہوتے ہیں
یعنی تسلسل جاری ہے، یعنی بیٹھ جانا ہے نہیں، ہر وقت حالت قیام میں ہے۔ کبھی حکومت میں آ جائیں گے کہ جب عوام اپنی ذمہ داری پوری کرے گی تب حکومت میں آئیں گے، اگر عوام اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو تحریک کی شکل میں کام جاری رہے گا۔ اس 25 سالہ گوشہ نشینی میں مولانا متقیان نے کون سے کام انجام دیے ہیں، کون سے امور انجام دیے ہیں، آج ان کو تھوڑا سا کھول کر آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ درود پڑے محمد و آل محمد۔ میں نے 3 حصوں میں ان کاموں کو تقسیم کیا ہے۔ پہلا کام علمی ہے کہ ان 25 سالوں میں مولا نے علمی کام انجام دیے ہیں۔ دوسرا کام ہے افراد سازی کا کہ مولا نے افراد تیار کیے ہیں۔ اور تیسرا کام ہے مشاورت والا کہ جو حکومت کے ساتھ، خلافت کے ساتھ جو آپ کا مشیر بن کے ان کی مشاورت جو کی ہے، مختلف مواقع پر جو ان کی کمک کی ہے، مدد کی ہے، ایک پہلو اس چیز کا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں، مولا نے جب خلافت ظاہر رسول اللہ کے بعد جب اللہ کے نبی کی رحلت ہوئی اور مولا متقیان اللہ کے نبی کے آخری مراسم ادا کر رہے تھے، جب آپ کو غسل دے رہے تھے، آپ کو کفن دفن کا، آپ کی تدفین کے کام میں مصروف تھے، اس وقت مولا علی کو پتا تھا کہ سقیفہ میں کیا ہو رہا ہے، مولا جانتے تھے کہ سقیفہ میں جمع ہوئے ہیں اور خلافت کے بارے میں بات چل رہی ہے، خبر تھی مولا کو، لیکن وہاں پر مولا کو پتا تھا کہ اس وقت ذمہ داری رسول اللہ کے جسد کو، رسول اللہ کی تدفین اولین ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ بھی اس کو چھوڑ کر وہاں چلے جاتے، عین ممکن ہے کہ چلے جاتے اور سقیفہ کے اس معاملے کو آپ اپنے ہاتھ میں کر لیتے، نہ، علی اقدار پر سودا نہیں کرتے کبھی بھی، مولا اصولوں پر سودا نہیں کرتے۔ کہا جب رسول خدا کی رحلت ہو گئی ہے تو اب مولا کی ذمہ داری وہی ہے کہ جب تک اللہ کے نبی کی تدفین اور آپ کا جنازہ جب تک اس کو مکمل نہیں کر دیں اور کسی کام میں مداخلت نہیں۔ اور جب آپ کو پتہ چلا کہ خلافت کے لیے منتخب کیا گیا حضرت ابوبکر کو، آپ نے شروع میں، ابتدا میں پورے زور و شور کے ساتھ ایک درود پڑھ لیا محمد والے، زحمت نہ ہو تو تھوڑا سا دروازے سے بھی آگے کی طرف ہو جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے بھی آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ پھر درود پڑھ لیں محمد والے، شروع میں ایک ریزسٹنس کی ہے مولا نے، مزاحمت اور مقاومت کی ہے تاکہ بات سمجھ آئے، لیکن جب آپ نے دیکھ لیا کہ لوگوں نے بطور خلیفہ کے حضرت ابوبکر کو قبول کر لیا ہے اور اب کسی قیام کا ہونا خود اسلام کے لیے نقصان دہ ہے، تو وہاں پر آپ نے خاموشی اختیار کی، وہاں پر آپ گوشہ نشین ہوئے ہیں۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ اسی دوران میں ابو سفیان اندازہ کریں، ابو سفیان رسول اللہ کے چچا، مولا علی کے بھی چچا، جناب عباس، ان کو لے کر مولا کے گھر آئے، مولا علیہ السلام کے گھر آئے، آ کر کہا علی خلافت تو آپ کا حق ہے، ابو سفیان کہہ رہا خلافت آپ کا حق ہے، آپ اگر چاہیں تو میں مدینہ کی گلیوں کو سپاہیوں سے بھر دوں تاکہ آپ کا حق آپ کو دلوا دیں۔ اندازہ کریں، مولا 33 سال کے جوان ہیں، جوانی کے پورے جوبن پر ہیں، اور ابو سفیان یہ آفر کر رہا ہے کہ آپ خلافت کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، میں آپ کے لیے فوجیں لاتا ہوں۔ مولا نے کہا ابو سفیان کب سے اسلام کا خیرخواہ ہو گیا، کہا ابو سفیان کو کب سے اسلام کا درد شروع ہو گیا، تم کب سے اسلام کے خیرخواہ ہو گئے ہوگے، تم بتاؤ کہ اسلام کے حق میں کیا چیز بہتر اور کیا نہیں، یعنی علی ابن ابی طالب کو تم سکھاؤ گے۔ بہت سختی سے رد کیا مولا نے۔ اب خلافت اس مقاومت اور مزاحمت کے بعد جب مولا نے خاموشی اور گوشہ نشینی اور کنارہ کشی کا فیصلہ کر لیا، اب آپ کنارہ کش ہو گئے، امور کیا انجام دیے ہیں؟ پہلا کام عرض کیا علمی ایک تحریک، ایک علمی کام شروع کیا۔ ایک بہت بڑی مشکل درپیش تھی، وہ درپیش یہ تھی کہ اب وسعت سلطنت کی بڑھتی جا رہی ہے، ان قوموں کو سلطنت اسلامی کے اندر وہ قومیں بھی شامل ہو رہی ہیں جن کے زبان عربی نہیں ہیں، جو غیر عرب ہیں، ایران فتح ہو رہا ہے، مصر اور دیگر جگہ جو فتح ہو رہی ہیں۔ کہا کہ بھائی جہاں کی زبان عرب نہیں ہے وہ لوگ اب اسلام کی اس حکومت میں آ رہے ہیں، دائرہ اسلام کے اندر آ رہے ہیں، تو ان لوگوں تک تعلیمات کا پہنچانا، ان لوگوں کو عربی زبان کی طرف لانا یا کم سے کم عربی زبان سکھانا، یہ ایک پہلا مرحلہ تھا۔ اس موضوع کی طرف نہ خلافت کی توجہ تھی، نہ اس وقت کی حکومت کی اس طرف توجہ تھی، وہ تو کشور کشائی کر رہے تھے، سلطنت کو وسعت دے رہے تھے، لیکن تربیت کا انتظام نہیں تھا۔ لہذا مولا نے علمی کام انجام دیا ہے۔ بنیادی ترین دو علم ہیں جن کے بارے میں خود اہل سنت کے منابع میں تمام مکاتب اسلام اس بات کے قائل ہیں کہ ان دونوں علوم کے بانی مولا متقیان ہیں، مولا علیہ السلام ہیں۔ ایک علم ہے عربی زبان سے مربوط، علم نحو کہلاتا ہے، علم نحو جملہ سازی کا علم ہے، یعنی عربی زبان سیکھنے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے وہ علم نحو ہے۔ اسی طرح شروع میں قرآن مجید جو ہے وہ جس طرح آج آپ کے میرے ہاتھ میں قرآن مجید زبر زیر کے ساتھ اعراب لگا ہوا ہے، شروع میں اس طرح اعراب لگا ہوا نہیں تھا قرآن مجید۔ تو مولا نے جو کام سنبھالے، ایک تو قرآن کو اعراب لگانے کا کام سنبھالا، کہ جو غیر عرب ابھی آئیں گے ان کو تو قرآن پڑھنے کے لیے اعراب کی ضرورت ہے۔ اسی طرح علم نحو کی بنیاد رکھی مولا نے، ساتھ میں حدیث کے اوپر خلیفہ دوم نے حدیث کی کتابت پر پابندی لگا دی تھی، کہا تھا کوئی بھی نہ حدیث نقل کرے گا نہ کوئی حدیث تحریر کرے گا، منع کر دیا تھا، حتیٰ بیان کرنے پر بھی پابندی تھی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں نہیں جانا چاہ رہا میں۔ اب اس موقع پر مولا نے رسول اللہ کی ان گراں بہا احادیث کو، مولا نے خود اس کی کتابت کی، مولا نے خود لکھا ہے، احادیث کا ایک پورا مجمع تیار کیا ہے کہ جو بہت بڑا ذخیرہ تھا احادیث کا، مولا کا لکھا ہوا احادیث کا ذخیرہ اور سیدہ کائنات کی احادیث کا ذخیرہ، جس کو صحیفہ زہرا کہا جاتا تھا، درود پڑھ محمد والا۔ اور پانچویں اور چھٹے امام کے دور میں، چوتھے امام کے ہاں بھی روایت ملتی ہے کہ چوتھے امام نے مولا متقیان کی یعنی امیر المومنین کی لکھی ہوئی دعاؤں کا، لکھی ہوئی مناجات کا، آپ کی عبادتوں کے احوال کی کتاب کو کھولا، کھول کر اس میں دیکھا، اور دیکھنے کے بعد امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، عبادت گزاروں کی زینت، سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار، زین العابدین امام، امیر المومنین کی عبادات سے متعلق کتاب کو کھول کر پانچویں امام کی روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے بابا نے وہ کتاب کھولی امیر المومنین کی، پڑھنے کے بعد اس کتاب کو رکھا اور کہتے ہیں کوئی کیسے امیر المومنین جیسی عبادت کر سکتا ہے۔ زین العابدین کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین جیسی عبادت کیسے کوئی کر سکتا ہے، کہ ہم کہاں وہ عبادت بجا لا سکیں جو امیر المومنین کیا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا کہ آپ نے علمی بنیادوں پر یہ کام کیے، کتابت حدیث، حدیث کو لکھا، روایات کو لکھا، اس کے بعد قرآن کے اعراب لگائے، اور جو قرآن مولا متقیان کے پاس تھا جو آپ نے اپنے ہاتھوں لکھا تھا اس میں اسی طرح آیات کی ترتیب، سورتوں کی ترتیب شان و نزول کے مطابق تھی کہ جو آپ نے لکھا، اور وہ مصحف علی کے نام سے مشہور بھی تھا اس زمانے میں۔ علم نحو آپ کی خدمت میں عرض کیا، علم نحو اور یہ جو اعراب قرآن جس کے میں نے آپ کو ذکر کیا، قرآن میں اعراب لگانا، آج اس کو تجوید کہتے ہیں، تجوید القرآن، قرآن کی تجوید۔ تجوید قرآن کے علم کا بانی مولا متقیان ہے، مولا علی علیہ السلام ہے۔ ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، تجوید کی بنیاد رکھنے والے، علم تجوید کو آغاز کرنے والے، علم تجوید کا اجرا کرنے والے، وہ میرے اور آپ کے مولا ہیں۔ تو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ جن کے مولا نے تجوید کے علم کی بنیاد رکھی ہو، हम जब कुरान पढ़े तो सुनने वाले कहें कि इनको तजवीद नहीं आती।
नारे हैदरी
यार, मुतवज्जे रहिएगा। अगर हम नहीं सीख रहे, कोताही है सबसे बड़ी। कहते हैं हमारे की तो घर का इल्म है, ये तो हमारे मौला ने इजाद किया, ये तो हमारे मौला का दिया हुआ है, लिहाजा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। ये पैगाम है मेरा सबके लिए, आप जो सुन रहे हैं आपके लिए भी, जो इस कैमरे की मदद से सुनेंगे उनके लिए भी। ऐसा क्यों है कि हमारे उलमा तक की तजवीद खराब होती है? क्यों क्यों मुतवज्जे नहीं है, क्यों तवज्जो नहीं दे रहे? आगाज हमारे मौला ने किया है, इस इल्म के बानी हमारे मौला हैं, इसको सिखाने वाले हमारे मौला हैं, तो फिर हम सीखने में पीछे क्यों? होना तो ये चाहिए क्योंकि हमारे मौला ने इसकी बुनियाद रखी है। जरूरत के अलावा, जरूरत से हट के, जरूरत तो है कोई शक नहीं है, लेकिन जरूरत से हट के इश्क का तकाजा भी तो है कि अगर मेरे मौला ने सिखाया तो मैं ज्यादा बेहतर अंदाज में सीखूं, मैं ज्यादा बेहतर अंदाज में मुतवज्जे हो जाऊं। आज के इस पैगाम का कम से कम ये नतीजा मिलना चाहिए, आप जितने अफराद यहाँ मौजूद हैं या जो अफराद सुनेंगे देखेंगे, अजीज मोहतरम कुरान मजीद को पढ़ते वक्त अगर मैं और आपने अगर गलत कुरान पढ़ना है, मैंने और आपने अगर तजवीद का लिहाज नहीं करना है कि जिनके मौला ने तजवीद के इल्म की बुनियाद रखी है, तो फिर कल सवाल जब पूछा जाएगा, एक सवाल तो इस उन्वान से पूछा जाएगा कि कुरान को दुरुस्त पढ़ने का इल्म सीखा क्यों नहीं, दूसरा सवाल इस उन्वान से पूछा जाएगा तुम तो अली के मानने वाले थे, इस इल्म की बुनियाद अली ने रखी थी, तुम्हें अली से मोहब्बत और अली से इश्क था, तो उसी इश्क में सीख लेते। तो बस ये दावत है आपसे, दावत है आप सबको। अगर आज से पहले बोझ लगता था तो जरा अपने दिल के अंदर मौजूद, अपनी रगों में मौजूद जो खून बनकर दौड़ रहा है इश्क अली इब्ने अबी तालिब, उस इश्क को जरा हरकत में लाएं, फिर तजवीद खुश्क लगती है लेकिन सीखने में लुत्फ आएगा, ये सोच के ये मेरे मौला ने सिखाई हुई, मेरे मौला ने इसकी बुनियाद रखी है। और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना जरूरी है कि हम जब कुरान पढ़ें तो इतना खूबसूरत होना चाहिए, हम इस मरहले पर आ जाएं, पूरी हमारी कौम, पूरी मिल्लत, मिल्लत तशय्यो कुरान में इस कदर खूबसूरत लहन के साथ पढ़ने वाले हों कि हम कुरान पढ़ें तो किसी को पता चले कि ये यकीनन अली का मानने वाला है, इसके लहजे कुरान के लहजे से पता चल रहा है। आज भी वैसे पता चलता है हम में से जो कुरान पढ़ा जाता है, इसमें कोई ऐब नहीं है इस बात के कबूल करने में, आप सब भी कबूल कर रहे हैं। हाँ, हमारे यहाँ घरों में अगर किसी कुरान पढ़ाने के लिए किसी को बुलाना चाहें, कितने ऐसे घर हैं जिनका मुझे पता है कि जहाँ हमारे पास शिया कारी नहीं मिलता है, सुन्नत के हमारे मुसलमान दोस्तों को बुलाना पड़ता है कुरान पढ़ाने के लिए। ऐब है अज़ीज़ान मोहतरम, ऐब है जिनके मौला ने इल्म की बुनियाद रखी है। अब आप एक दुरूद पढ़े, मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गर्मियों का मौसम, गर्मियों का सख्त गर्मी का मौसम, मदीने में पानी पिलाते थे लोग जिनको सक्ता कहा जाता था, वो मश्क उठाते थे और गली में लोगों को पानी पिलाते थे, गर्मियों के मौसम में प्यास ज़्यादा लगती है, पानी पिलाते थे सवाब के लिए। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम के घर के बाहर, मौला के घर के बाहर ये पानी पिलाने वाले मश्क उठाए हुए, भरा भरी हुए मश्क कंधे पर लिए हुए, हाथों में कोजे लेके, कहते हैं लाइन लग जाती थी, लोग देखते थे कि इनके पसीने बह रहे हैं लेकिन वहां पर खड़े होते थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त पांचवें इमाम कुरान की तिलावत किया करते थे और वो तिलावत की आवाज इस कदर खूबसूरत होती थी कि ये गली में चलने वाले रुक कर उस तिलावत को सुना करते थे, पसीने बह रहे होते। बहते पसीनों के साथ खड़े हैं और इमाम की आवाज में आवाज मिलाकर साथ साथ तिलावत करते थे, कहते चलते कदम रुक जाते थे, इस कदर खूबसूरत लहानी के साथ तिलावत होती थी। अब फिर कहाँ ये कहाँ जेब देता है कि हम लोग कुरान पढ़ें तो इस तरह का वाक्य हो जिस तरह वो यहूदी वाला वाक्य सुनाता हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले, ایک مسجد کا مؤذن تبدیل ہوا، نیا مؤذن آیا، اس مؤذن نے آ کر اذان دی، نئے مؤذن نے اذان دی، تو مسجد کے ہمسائیگی میں یہودی کا گھر تھا، تو مسجد اس نے دوپہر کی اذان دے دی، تو کچھ دیر بعد وہ یہودی اچھے خاصے تحفے لے کر مؤذن کے پاس آیا، کہا یہ تحفے میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ مؤذن نے کہا کیوں؟ کہتے آپ کی اذان کی وجہ سے۔ اب مؤذن تھوڑا سا وہ کہا میری اذان کی، یہودی میرے لیے تحفے لے کے آئے، کہتے آپ کو کیا میری اذان کی وجہ سے کیا آپ کو فائدہ ہوگا، کیا خوشی ملی؟ کہتے بات یہ ہے کہ جو تم سے پہلے مؤذن تھا اس کی اذان اتنی خوبصورت تھی کہ میری بیوی مسلمان ہونے لگی تھی ان کے لیے، آج جب تم نے اذان دی ہے تو اس کی اسلام سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ بس کہتے میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا۔ کہاں کہاں بھٹک رہے بھائی؟ قرآن پڑھنا کم سے کم، کم سے کم جس میں قرآن ہے نا، اگلے مرحلے میں تو پھر مفاہیم ہے، پھر تفسیر ہے، ظاہر ہے اس میں بھی چھینے آگے ہونا ہے، تشین اس میں آگے ہونا ہے۔ لہٰذا اذان محترم، اگر علم تجوید کے بانی میرے اور آپ کے مولا ہیں تو آج سے پھر تجوید اور قرآن کے لہجے اور خوبصورت سے پڑھنے کے لیے عاشقانہ کام کرنا شروع کر دیں، یہ سوچ کر کہ ہمارے مولا نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک حدیث اللہ کے نبی کی، اور وہ بعض مواقع پہ فوراً اس کے اوپر ایمان بھی آتا ہے اور دل جھک بھی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر علی کی فضیلتیں لکھنا چاہیں تو اگر یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، اور زمین و آسمان کے جنات، فرشتے، انسان، یہ سب کاتب بن جائیں، کاتب لکھ لکھ کر تھک جائیں گے، درختوں کے قلم بن بن کے ختم ہو جائیں گے، سمندروں کی سیاہی لکھ لکھ کر خشک ہو جائے گی، یہ سب ختم ہو جائیں گے لیکن علی کی فضیلتیں ختم ہونے والی نہیں۔ تو یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دو تین مجالس کے اندر شخصیت امیر المومنین بیان کریں، تو یہ سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے۔ بہت شاید ہم سمندر میں سے قطرہ بھی نہ کر سکیں، صرف یہ ہے کہ خواہش جو آپ کے سامنے عرض کی ہے، خواہش یہ ہے کہ ان پہلوؤں کی طرف متوجہ ہو جائیں، باقی تو وہ سمندر ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، تو جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اسی حساب سے وہاں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ علمی کام جو چند ایک میں نے بیان کیے، دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا افراد سازی کا کام ہے۔ مولا نے افراد تیار کیے، اس طرح سے افراد سازی مولا نے کی تھی کہ حکومت کو طلب ہوتی تھی افراد کی، یعنی کوئی نیا علاقہ فتح ہو گیا ہے، آپ کا اس علاقے کو سنبھالنے کے لیے گورنر کی ضرورت ہے، کس سطح کا بندہ چاہیے؟ اب جس سطح کے بندے ان کو طلب تھی وہ کہیں اور سے نہیں مل رہے تھے، وہ علی کے دروازے سے ہی مل رہے تھے، اور مولا نے بھی تعاون کیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جہاں اسلام کی بات آ رہی تھی وہاں آپ نے ساتھ دیا ہے۔ بتایا گیا سلمان کو مدائن کا گورنر بنانا ہے، اب سلمان تو مولا کا جاننے والا ہے، مولا کا پیرو ہے، علی کا شیعہ ہے سلمان، مولا سے اجازت مانگی، مولا نے اجازت دی، سلمان جاؤ، جہاں دین کی بات ہے وہاں ہم نے ذمہ داری انجام دینی ہے۔ سلمان کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا، غالباً پہلے خلیفہ کا یا دوسرے خلیفہ کا دور ہے۔ مدائن کے لوگ گورنر کے انتظار میں ہیں، بس دو جملے جناب سلمان کا ذکر آئے، مدائن کے لوگ گورنر کے انتظار میں ہیں، سب لائنیں بنا کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، کافی دیر تک کوئی بھی نہیں آ رہا، ایک بابا جی آ گئے، اپنی زبان میں اگر کہیں ایک بوڑھے بابا جی، اکیلے، کوئی ساتھ سپاہی، کوئی لشکر نہیں، ایک سواری پر سوار ہو کر جناب سلمان نے فارسی، لوگ جانتے نہیں تھے، دیکھا کہ ایک بابا جی آ گئے، آ کے سلام کیا، لوگوں نے کہا، کسی نے سلام کا جواب دیا، کسی نے نہیں دیا، کیونکہ وہ تو گورنر کے انتظار میں تھے۔ کچھ دیر بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ کو گورنر مسجد میں پہنچ گئے، وہ بلا رہے ہیں، کہتے کس راستے سے آئے، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، کہا وہ جن کو بابا جی سمجھ رہے تھے وہ گورنر ہیں، وہی ہے گورنر۔ تو وہ جو چور ڈاکو تھے اس علاقے کے، وہ ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے، لو جی ہمارے موجوں کے دن آ گئے ہیں، وہ بوڑھوں سے کوئی آیا ہے گورنر، وہ کسی کام کا تو نہیں ہے، حرکت تو نہیں کر سکے گا، اب ہم ڈٹ کے اپنے چوری چکاری کے ڈکیتیوں کے کام کریں گے۔ اب مسجد میں سب جمع ہو گئے، جناب سلمان نے ایک اعلان کر دیا، رات کو، اس رات کو چوریاں ہوئی، کچھ ڈکیتیاں ہوئی، پتہ چلا، شکایتیں آئیں، اگلے دن سب کو بلا لیا مسجد میں، بلانے کے بعد اعلان کر دیا آج کی رات عشاء کی نماز کے بعد مدائن کی گلیوں میں کوئی بھی نہیں نکلے گا, یہ میرا حکم ہے. سلمان فارسی, آج رات عشاء کی نماز, اس کے بعد مدائن کی گلیوں میں کسی نے نہیں آنا, یہ حکم ہے میرا, اور جو آیا وہ اپنی زندگی کا خود ذمہ دار ہوگا. اب یہ تو بات ہو گئی, تو وہ جو چور ڈاکو تھے ان کا بھی یہی تھا, یار انہوں نے کیا کر لینا ہے زیادہ سے زیادہ. اب مسجد میں یہ بات کی, اس کے بعد تب سلمان فارسی مسجد سے باہر آ گئے اور شہر سے تھوڑا سا باہر آ کر آواز دی کہ مدائن شہر کے جتنے کتے ہیں سارے جمع ہو جائیں, جانوروں کو بلا رہے ہیں. بھائی علی کا سکھایا ہوا نا, علی کا بھیجا ہوا ہے, تکوین کے اوپر قدرت رکھتا ہے. کیا کتوں کو جمع کیا, اب سارے کتے جمع ہوں, جانور ہیں لیکن تکوینی حکم تھا, سارے آ گئے. جناب سلمان فارسی نے کتوں سے کہا, آج رات عشاء کی نماز کے بعد جو تمہیں مدائن کی گلی میں نظر آئے, گلیوں میں نظر آئے, اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دو. اگلے دن چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ گلیوں میں دیکھا تو کسی کی ٹانگ کہیں پڑی ہوئی ہے, کسی کا سر کہیں پڑا ہوا ہے, کوئی کہیں ادڑا ہوا ہے, کوئی کسی کو کہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیا ہے. اس کے بعد سب کو پتا چل گیا کہ جس کو بوڑھا سمجھ رہے تھے وہ علی کا شاگرد آیا ہوا ہے. یا علی, کہیے علی کا شاگرد آیا ہے. اور ایک اور جملہ عرض کر دیں, سلمان کی وفات مدائن میں ہی ہوئی ہے, اور جب آخری وقت آیا تھا تو سلمان نے اپنے وصیت میں کہا کہ میری تدفین کے لیے انتظار کرنا, کیونکہ میرے مولا نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے. میرے مولا نے کہا ہے کہ میری تدفین کے لیے آئیں گے, مدائن آئیں گے, مدینے سے مدائن آئیں گے. اب لوگوں نے جب جنازہ تیار کیا, تیار کرنے کے بعد اب انتظار میں ہیں, پھر میں دیکھا تو مولا آئے. اب جنازہ سلمان کا ہے سامنے, دنیا سے جا چکے ہیں, سلمان کے جنازہ سامنے. مولا نے آواز دی, السلام علیکم یا سلمان. تو سلمان کے جنازے سے واپس سوال کا جواب, سلام کا جواب آیا, وعلیک السلام یا مولائی یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب. سلمان کے جنازے نے جواب دیا مولا, یا علی
محمد و آل محمد صلوات.
افراد سازی, افراد تیار کیے, سلمان جیسا فرد تیار کر رہے ہیں. ابو ذر, جناب ابو ذر غفاری, آج کی حزب اللہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ حزب اللہ آج نہیں بنی ہے, اس کی بنیادیں ابو ذر غفاری نے رکھی ہیں. جب سلطنت کو وسعت دی گئی, فلسطین کے قریب کے علاقے عالم اسلام میں شامل ہو گئے, تو مولا نے ابو ذر کو بلا کر کہا کہ لبنان, جو جنوب لبنان ہے, کہا وہاں جاؤ, وہاں کے لوگوں کو دین سکھاؤ. ابو ذر جا کر وہاں رہے ہیں جنوب لبنان میں. تو بنیادیں ہمارے دین کی, ہمارے مکتب تشیع کی بڑی بڑی شخصیات, ہمارے بڑے بڑے مراجع, ہمارے بڑی بڑی شخصیات, محدثین, مورخین, ان کا تعلق جنوب لبنان سے ہے. آج بھی ہماری اکثر کتابیں بیروت کی چھپی ہوئی آتی ہیں, کیونکہ وہ مرکز تھا. وجہ کیا تھی, علی کا ایک شاگرد وہاں پہنچا ہوا تھا, ابو ذر پہنچے ہوئے تھے وہاں پر, تب سے بنیاد تھی. اسی بنیاد کے اوپر حزب اللہ بنی, اسی بنیاد, وہ علی کی رکھی ہوئی بنیاد ہے, اس لیے یہودی اس کو شکست نہیں دے پا رہے ہیں, کیونکہ یہودی علی کو شکست نہیں دے سکتے. باقی لشکر اسلام کا کوئی بھی آ جائے, یہودی آسانی سے اسے بھگا دیتے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ابو ذر جیسے افراد کی تیاری, عبداللہ ابن عباس کو تیار کیا ہے مولانا. عبداللہ ابن عباس بھی بڑی شخصیت, بالخصوص تفسیر قرآن میں شاگرد تھے مولا کے. بصرہ کا علاقہ فتح ہوا, بصرہ کا گورنر بنانے کے لیے بندہ نہیں ہے, کہا عبداللہ ابن عباس کو بھجوائے بصرہ کا گورنر بنا کے. اور شاگرد مولا کے ابو الاسود دوئلی, بہت بڑا نام ہے ابو الاسود دوئلی, ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو, نام اس کو محفوظ رکھیں. ابو الاسود دوئلی مولا کے شاگرد ہیں. علمی طور پر یہ جو علم تجوید اور علم نحو میں نے آپ کو بتایا, یہ دونوں مولا نے ابو الاسود کو تعلیم دیے تھے اور ابو الاسود نے اس کو پھیلایا ہے. علمی ہونے کے ساتھ ساتھ ابو الاسود لشکر کا سالار بھی تھا، بہت بڑے جنگجو بھی تھے، اور بصرہ کے لشکر کے سالار کے طور پر ان کو مقرر کیا گیا تھا۔ یہ ایک شخصیت، ایک درود پڑھ لے محمد وال محمد۔ کوفہ کا شہر جب آباد ہوا، شہر کوفہ جب آباد ہوا، ظاہر ہے کہ ایک چھاونی کے طور پر تھا، یہ کوفہ چھاونی کے طور پر بنایا گیا تھا، یا اس کو اگر آج کی زبان میں کہیں تو یہ کینٹ ایریا کے طور پر بنایا گیا تھا، جہاں پہ فوجی چھاونی تھی، تو وہیں پر پھر کچھ فیملیز آباد ہو گئی اور یہ شہر وجود میں آ گیا۔ تو یہ کوفہ جب اس کے اندر بات ہوئی تو وہاں پر حاکم کے طور پر تو کسی نہ کسی کو بھیجا، لیکن وہاں پر دین سکھانے کے لیے کسی اور نے نہیں، پھر مولا علی نے جناب عبداللہ ابن مسعود کو بھیجوایا کہ جو کوفے پہ آئے اور آ کر وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے وہاں پر، اور کوفہ کے لوگ کہتے تھے کہ کوفیوں کو قرآن کی طرف اور دین کا جو چہرہ دکھانے والے وہ عبداللہ ابن مسعود تھے جو علی کے شاگرد ہیں۔ ایک اور شخصیت، ایک دور پڑے محمد والے محمد۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تو چونکہ دروازے پر بیٹھنا مناسب نہیں ہوتا، تھوڑا تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ دروازے سے جگہ خالی ہو جائے، تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ درود پڑھنے محمد والے محمد۔ دو شخصیات اور، صرف نام اور ہلکا سا تعارف بتاتا ہوں۔ ایک جندب ازدی ہیں کہ جو کوفہ کے باشندے تھے، یہ بھی مولا کے خاص صحابی شاگردوں میں سے۔ قیس بن سعد ہیں، سعد ابن عبادہ کے بیٹے قیس، کہ جو بہت بڑے جنگجو تھے، مولا کے ساتھ صفین میں بھی بہت کارنامے ہیں۔ مصر کا گورنر مولا نے اپنی خلافت میں، جب مولا خلیفہ بنے تھے تو مصر کا گورنر قیس بن سعد کو بنایا تھا۔ ایک اور نام، اور اس نام کے ساتھ ایک عبرت آمیز واقعہ ہے جس کی طرف ہم سب نے متوجہ رہنا ہے، وہ نام ہے زبیر ابن عوام کا۔ زبیر کہ جو مولا علی کے پھوپھیزاد ہیں، پھوپھی کے بیٹے ہیں، پیغمبر کے بھی پھوپھیزاد ہیں، پیغمبر نے ان کو سیف الاسلام کا خطاب دیا تھا زبیر کو۔ جنگ احد سنی ہوئی آپ سب دیکھیں، جنگ احد میں جب وہ مشکل آئی تو اصحاب اکثر فرار کر گئے، کچھ لوگ ڈٹ گئے تھے، جو کچھ لوگ ڈٹے تھے نا پیغمبر کے ساتھ، اس میں زبیر بھی شامل تھے کہ جو رہ گئے تھے پیغمبر کے دفاع میں۔ اور اب دوسرا، یہ جو روایت جناب سیدہ کے بارے میں ہے کہ جب گھر کے دروازے پر آ کر بے ادبی کی گئی، آواز دی گئی کہ علی کو نکالیں وَإِلَّا ہم دروازے کو آگ لگائیں گے، تو اس موقع پر گھر کے اندر جو افراد بیٹھے ہوئے تھے اس میں زبیر بھی تھے، کہ جو آئے تھے باہر دوڑ کر تلوار لے کر، زبیر تلوار لے کر باہر آئے تھے کہ حملہ کریں گے، کہ کیوں سیدہ کے دروازے پہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں، ٹھوکر لگ کے گری تو انہوں نے پھر ان کو گرفتار کر لیا۔ یہ زبیر ہے، یہ زبیر کا وہ ماضی ہے۔ اب مولا علیہ السلام کی خلافت آئی، اور خلافت کے بعد اب کیا ہے، جنگ جمل میں زبیر مولا علی کے مقابلے میں آئے ہوئے ہیں، وہی زبیر کہ جو احد میں ثابت قدم رہا ہے، جو خلافت کے اوائل میں مولا کی طرف رہا ہے، جمل میں وہی مولا کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ وجہ، یہ وجہ بھی مولا نے ہی بیان کی ہے، زبیر کی گمراہی کی وجہ اس کا بیٹا تھا عبداللہ، اولاد کی محبت نے علی کی محبت سے نکال دیا زبیر، اولاد کی محبت نے علی کی محبت سے نکال دیا۔ متوجہ رہیے گا، ایسا نہ ہو کہ اولاد کی محبت علی کی محبت کی جگہ لینے جتنی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہو تو توجہ کیجیے گا، علی کا دیا ہوا کوئی اصول اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے مت توڑیے گا، کبھی ایسا نہ ہو کہ کہیں حکم مولا ہمارے سامنے ہو اور اولاد کی محبت میں اس حکم سے ہم درگزر کریں، نہ اگر ایسا کریں گے تو زبیر کی مثال آپ کے سامنے۔ درود پڑے محمد وال محمد۔ بس اس سے اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب آپ مشاورت، میں نے آپ سے کہا کہ جب مولا متقیان، اب جو شروع کی مقاومت تھی جس کے بعد آپ گوشہ نشین ہو گئے، تو تین کام بیان کیے، ایک کام علمی تھا جو بیان کر دیا، دوسرا کام افراد سازی وہ بھی بیان کر دیا، اب تیسرا کام تھا مشاورت مانا. یعنی جب حکومت ظاہراً علی کی غصب شدہ حکومت ہے، لیکن یہ جب اسلام کے اوپر بات آئی، جب اسلام کے مفادات کی بات آئی، جب دین کے مفاد کی بات آئی، تو وہاں پر مولا نے اپنی ذات کو ہٹ کے، اپنی ذات کو ہٹا کر دین کے مفاد کے لیے اپنے علم کا فائدہ بھی پہنچایا اور اپنی طاقت کا فائدہ بھی پہنچایا، اپنی جنگی حکمت عملی کے علم کا فائدہ بھی دیا. سب سے پہلا مرحلہ، رسول خدا کی رحلت کے بعد ایک فتنہ اٹھا تھا، فتنہ ارتداد کے نام سے، کہ لوگ مرتد ہو گئے. کچھ افراد نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جن میں بڑا نام مسیلمہ کہتے ہیں، مسیلمہ کذاب، جس کے ساتھ جنگ یمامہ ہوئی تھی. یوں عرب کے اندر یہ فتنہ سر اٹھا رہا تھا. جب اس فتنہ نے سر اٹھایا تو پھر مولا نے خاموشی نہیں اختیار کی، پھر مولا نے اس کے ساتھ پورا جہاد کیا ہے، علمی جہاد کیا ہے. جہاں بات سے ہو سکتی تھی وہاں پر بات کی ہے، اور جہاں تلوار کی ضرورت پڑی وہاں تلوار اٹھائی ہے. یہ وجہ، اس کی وجہ کے لیے ایک واقعہ سمجھ لیجیے، پھر بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کیوں مولا ساتھ دے رہے تھے، کیوں مولا نے مشاورت کا کام کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس دو عورتیں ایک بچے کے ساتھ آئی کیس لے کر، ایک عورت کے لیے کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری کے لیے میرا ہے. جناب سلیمان نے کہا اگر بہتر یہ ہے کہ جس کا بچہ ہے وہ سچ بتا دے، ورنہ میں تو بگلوا لوں گا کہ کس کا بچہ ہے. دونوں پھر اسی طرح لڑ رہے ہیں کہ ایک کے لیے میرا بچہ ہے، ایک کے لیے میرا بچہ ہے. جناب سلیمان نے کہا ٹھیک ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، بچے کو رکھ دو سامنے میز یا کسی جگہ پر. بچے کو رکھ دیا، جناب سلیمان نے تلوار نکال لی، کہا میں اس بچے کو دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ تمہیں دیتا ہوں، ایک حصہ تمہیں دیتا ہوں. ایک خاموش ہو گئی، دوسری عورت کہتی یہ بچہ میرا نہیں ہے، یہ اسی کو دے دو، یہ اس کا بچہ ہے. جب اس نے کہا نا میرا نہیں ہے اس کا ہے، تو سلیمان پیغمبر نے کہا یہ بچہ اسی عورت کا ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ میرا نہیں ہے. پوچھا کیسے؟ کہا جب میں نے کہا نا بچے کو کاٹنا ہے تو جو اصل ماں تھی اسے تکلیف پہنچی ہے. اس نے کہا بے شک مجھے نہ ملے، اس کو دے دو لیکن بچہ زندہ رہنا چاہیے. کہا جب بات اصل اسلام پر آئی ہے تو پھر علی نے کہا بے شک مجھے نہیں ملے خلافت، لیکن بات اسلام پر آئے گی تو پھر علی کی تلوار نیاب میں نہیں رہے گی، پھر علی کی زبان خاموش نہیں رہے گی، پھر علی کی صلاحیتیں گوشہ نشین نہیں رہیں گی، اور علی کی ٹیم بھی گوشہ نشین نہیں رہے گی. کوئی بصرہ پہنچے گا، کوئی مدائن پہنچے گا، کوئی شام پہنچے گا، کوئی لبنان پہنچے گا، کوئی کوفہ پہنچے گا، اور یہاں تک کہ اسلام حقیقی کا پیغام جگہ جگہ علی کے شاگرد پہنچائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس یہ فتنہ ارتداد جب آیا تو اس میں مولا نے پورا اپنا کردار نبھایا ہے، حتی بعض روایات کے مطابق جنگ امامہ میں اسلحے میں شرکت بھی کی ہے. اب اسی طرح دوسرا مرحلہ، جناب سلمان کو اوائل میں ہی، جناب سلمان کو بھی اور اپنے دیگر اصحاب کو بھی مولا نے تاکید کی ہوئی تھی کہ مسجد نبوی میں جب بھی دیکھو کہ باہر سے کوئی وفد آتا ہے، آ کر کوئی علمی سوالات کرتا ہے، تو وہاں جب کوئی جواب نہ دے پائے تو وہ مایوس ہو کر جانے نہ پائیں، انہیں بتا دو کہ اگر تمہیں علمی سوالوں کا جواب چاہیے تو تمہیں مدینہ شہر نبی کا جو علم ہے، جو نبی کہ جو علم کا شہر ہے، تمہیں اس کے دروازے پر جانا پڑے گا کہ جو تمہارے علم کی تشنگی کو دور کرے گا. اور کتنے ایسے قافلے تھے، کتنے ایسے، شام سے یہودیوں کا ایک پورا وفد آیا جس میں بہت سارے ان کے بڑے بڑے علماء تھے، آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے سوالات ہیں، اعتراضات ہیں جو ہم پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ اعتراضات جب مسجد نبوی میں پیش کیے تو کسی کے پاس جواب نہیں تھا. تو جناب سلمان نے ان سے کہا کہ تمہارے سوالوں کے جواب جہاں سے ملنے ہیں میں تمہیں وہیں لے جاتا ہوں، آ جاؤں. پھر مولا سے ملاقات کروائی ان کے تفضیلی، اور ایک دن نہیں کئی دن تک یہ لوگ رہے ہیں اور کئی دن تک اپنے سوالات کیے ہیں اور ان کے سوالات کے جوابات دیے ہیں، یہاں تک کہ ان میں سے بعض مسلمان ہو کر مدینے میں ہی رہ گئے. یہ کام مولا نے انجام دیا.
سبحان اللہ.
ایک اور بڑا مسئلہ جو درپیش آیا جس کے بعد خلیفہ دوم نے اپنی مشاورت بہت زیادہ کی ہے مولا کے ساتھ. حضرت عمر نے اپنی جو مشاورت جو عموماً نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ مشورہ لینے والے مولا علی سے وہ حضرت عمر ہیں, اس کی وجہ جو پہلا مسئلہ تھا جس کے بعد وہ متوجہ ہوئے وہ فتح ایران کے بعد کا مسئلہ تھا. کہ ایران جب فتح ہو گیا تو جو ایران کے رہنے والے ہیں جو ایران کے باشندے ہیں ان کو مجوسی کہتے تھے اکثر لوگ, آگ کی پرستش کرنے والے. کہا اب اس ملک کے باشندوں کے بارے میں کون سے حکم پر عمل کرنا ہے, یعنی اس ملک کے باشندے ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں, کیا ہم ان کو اہل کتاب سمجھیں, ہم ان کو مشرکین میں سمجھیں, ہم ان کو کفار میں سمجھیں, کافر حربی سمجھیں, کافر ذمی سمجھیں, کیا سمجھیں. اب ہر صحابی اپنی اپنی رائے دے رہا تھا لیکن یہ مشکل بنی ہوئی تھی, مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیونکہ ایک پورے ملک کا مسئلہ ہے اور ایک بہت بڑی تعداد میں ہے لوگ. یہاں پر پھر مولا متقیان سے مشورہ لیا گیا, پوچھا حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا کریں. مولا نے کہا وہ اہل کتاب ہیں, وہ اہل کتاب ہیں. تو سب چونک گئے کہ ان میں سے کسی اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ اہل کتاب ہیں. پوچھا وہ اہل کتاب کیسے, کہا یہ مجوسی نہیں ہیں, یہ زرتشتی ہیں. زرتشت پیغمبر تھے, یہ اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور ان کی آسمانی کتاب کا نام اوستا ہے. پھر مولا نے کہا مجھے اوستا زبانی یاد ہے. کہا میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان کی کتاب کے اندر کیا احکامات آئے ہوئے ہیں, کہا ان کی کتاب میں اللہ نے کیا کیا حکم نازل کیے ہوئے ہیں. کہتے ہیں حضرت عمر نے بڑھ کے مولا کی پیشانی کو بوسہ دیا تھا اس وقت, کہا تھا میری بڑی مشکل آپ نے حل کر دی. پھر وہ تاریخی جملہ کہا لولا علی لہلک عمر, کہا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بہت سارے واقعات ہیں, مشاورت مشیر بن کے رہے اور ایک درس دیا ہے آنے والی تمام دنیا کو کہ بات جب اسلام پر آتی ہے, بات جب دین کی بقا پر آتی ہے تو علی جیسے جلیل القدر نے, علی جیسے کہ حق ہے خلافت علی کا, نبی کے بلا فصل جانشین علی ہیں, لیکن جب بات اسلام پر آئی ہے تو آپ مشیر بھی بنے ہیں, آپ وزیر بھی بن گئے, آپ نے علمی جگہ پر بھی ساتھ دیا, جنگی فنون میں بھی ساتھ دیا اور سیاسی معاملات میں بھی ساتھ دیا ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ نے بطور خلیفہ کسی کو قبول کر لیا تھا, نہ یہی تو سکھایا میرے مولا نے کہ اگر کسی کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہو تو اختلاف رائے رکھتے ہوئے بھی مل کر کام کیا جا سکتا ہے, اختلاف رائے رکھتے ہوئے بھی مل کر کام کیا جا سکتا ہے, اختلاف رائے رکھتے ہوئے بھی کسی نقطے پر جمع ہو سکتے ہو, اختلاف رائے رکھتے ہوئے بھی مشترکہ ہدف کے لیے جد و جہد کر سکتے ہو. تو یہ آج کے دور کے دوستوں کے لیے بھی پیغام ہے, مومنین کے لیے بھی پیغام ہے, مسلمین کے لیے بھی پیغام ہے. عزیزان محترم, اگر کوئی اختلاف رائے رکھتے ہو تو رکھو, لیکن اگر کوئی مشترکہ ہدف ہے تو اس پر اگر کام کرتے ہوئے جان نکلتی ہے تو پھر علی کا کردار کہاں فٹ کریں گے آپ, کہاں لے جائیں گے علی کے کردار کو. آپ اختلاف رائے رکھتے, کیا علی سے زیادہ اختلاف کو رکھتا تھا رائے میں؟ وہاں تو اختلاف کس بات کا تھا, خلافت تمہارا نہیں میرا حق ہے, اختلاف اس بات پر تھا. اختلافی رائے کیا ہے کہ یہ خلافت جس پر تم براجمان ہو چکے ہو, یہ عبائے خلافت جس کو تم نے زیب تن کر لیا ہے, یہ تمہارا حق نہیں ہے, یہ میرا حق ہے. یہ اس اختلاف کی سطح یہ ہے. لیکن جب بات آتی ہے مدینے پر کوئی حملہ کرے گا تو علی کی ذوالفقار سب سے پہلے سامنے آتی ہے. بات آتی ہے کہ اگر اسلام کا مفاد سامنے ہے, اگر دین کا مفاد سامنے ہے تو علی اسی کے مشیر بھی بن جاتے ہیں, مشاورت بھی کرتے ہیں, مشورہ بھی دیتے ہیں اور درست مشورہ دیتے ہیں, خلوص کے ساتھ مشورہ دیتے ہیں, ہمکاری کرتے ہیں, ساتھ مل کر کام کیے. عزیزان محترم یاد رکھیے گا یہ پیغام, اس کو سمجھ لیں, اس کو ہضم کر لیں, ازبر کر لیں. اختلاف رائے رکھنا درست رکھیں اختلاف رائے، لیکن اختلاف رائے مشترکہ مفادات پر مل جل کر کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے. اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اختلاف رائے ہے، نظریے کا اختلاف ہے، اس لیے مل جل کر کام نہیں کیا جا سکتا، تو غلط ہے. ہمارے مولا نے کر کے دکھایا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی اگر اختلاف رائے رکھتے ہوئے اگر ہم کسی ایسے کے ساتھ کام کریں جن کے ساتھ ہماری رائے نہیں ملتی ہے، تو ہم تو ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. نہیں ہوں گے جناب، نہیں ہوں گے. اگر میرے مولا اختلاف رائے رکھتے ہوئے پہلے خلیفہ کا بھی ساتھ دیتے ہیں، اس کی جہاں اسے مدد کی ضرورت پڑے مدد کرتے ہیں، خلیفہ دوم کی بھی مدد کرتے ہیں، خلیفہ سوم کی بھی مدد کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اگر جہاں پر کوئی مشترکہ مفاد تھا اسلام کا مفاد، وہاں پر ان کی ہمکاری کرتے ہیں. لیکن علی ان کے ساتھ شامل تو نہیں ہوئے تھے، ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ ان کی ٹیم کا حصہ بن گئے، ایسا تو نہیں ہوا تھا کہ ان کے گروپ میں شامل ہو گئے نا. اختلاف رائے رکھتے ہوئے ہمکاری کی ہے. بس ہم سب کے لیے پیغام ہے، اختلاف رائے رکھتے ہوئے مل جل کر کام کیا جا سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وہ ذات مولا کی، کائنات کا سب سے بڑا عالم رسول اللہ کے بعد، کائنات کی سب سے بڑی شخصیت رسول اللہ کے بعد. عقیدہ ہے ہمارا کہ مولا اللہ کے نبی کے بعد سب سے بڑی شخصیت. علی جتنا بڑا ہے، علی کی مصیبت بھی اتنی ہی بڑی. بزرگان کہتے ہیں کہ مصائب اور مصیبتیں مظلوم ہونے میں مولا امیر المومنین امام حسین سے زیادہ مظلوم ہیں. جن کی آنکھوں کے سامنے زہرا کی وہ حالت ہو جائے، کبھی رسے گلے میں اور کبھی خیبر ہے ہاتھوں میں، جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاعت ہے. گلے میں رسی آ جائے تب بھی علی شجاع ہی ہے، بہت غیرت مند ہیں. کسی نے آ کر بتایا کہ مولا ایک یہودی عورت کے ہاتھ سے اس کی چوڑیاں کسی نے نکال لی زبردستی، تڑپ گئے تھے مولا. اور وہ مشہور فرمان مولا نے کہا، کہا اگر یہ بات سن کر کوئی غیرت مند مر جائے تو حیرت مت کرنا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر غیرت مند مر جائے. یہودی عورت کے ہاتھوں سے چوڑی نکل جائے، اس پر علی کہہ رہے کہ غیرت مند کوئی مر جائے، اگر علی کی بیٹی کے ہاتھوں میں وہ رسیاں باندھ لے، کوئی اس طرح اگر علی کی بیٹی کو قید کرے. عزاداروں دو جملے بس عرض کروں گے. جب مولا کو ضربت کے بعد لے کر آ رہے تھے نا گھر کی طرف، تو گھر سے تھوڑے دور ہی امام حسن سے کہا، بیٹا حسن یہ جو آ رہے ہیں ہمارے ساتھی پیچھے، ان سے کہو یہاں سے واپس چلے جائیں. حسن کہتے ہیں، بابا یہ تو آپ کی محبت میں آ رہے ہیں، روتے ہوئے آ رہے ہیں سب. وہ جو پیچھے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ سب روتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ آپ کی اس ضربت کو آپ کے اس زخم کو دیکھ کر ان کے دل پہ زخم لگے. مولا بابا وہ آپ کے سیاہ ہیں، آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے محب ہیں، آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے صحابی ہیں، ان کو دکھ ہے، وہ اسی لیے ساتھ آ رہے ہیں، کیوں آپ منع کر رہے ہیں؟ کہا، حسن بیٹا اب میرا گھر قریب آ گیا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں چلے جائیں، کیونکہ جب مجھے اس حالت میں میرے گھر میں داخل کرو گے تو میری زینب و ام کلثوم گھر میں ہیں. کہا، مجھے اس حالت میں دیکھ کر زینب و ام کلثوم روئیں گے، گریا کریں گے، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس کی بیٹیوں کے رونے کی آواز اس کے ساتھی سنے. قربان جو میرے مولا آپ پر، یہی کوفہ ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھی آپ کی بیٹیوں کے رونے کی آواز نہ سنے. مولا یہی کوفہ ہے، یہی کوفہ کہ جس میں زینب کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے. اب زینب کا رونا سارا کوفہ دیکھ رہا ہے. بس ایک روایت شام کی عرض کر دوں. شام کے دربار میں جب پہنچایا حرم کو شہزادی کو, باقی خواتین نے اپنے گھیرے میں رکھا ہوا ہے, فضہ سامنے کھڑی ہے. علی کی بیٹی نہیں چاہتی تھی کہ یزید سے مخاطب ہو, اس قابل نہیں تھا کہ اس سے بات کیا جا سکے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ سکینہ نے مجبور کر دیا کہ شہزادی کو بولنا پڑے. ہوا کیا, یزید کے سامنے تشت پر حسین کا سر لا کر رکھا گیا. عزادار اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی, اس نے اس چھڑی سے جب حسین کے ہونٹوں کو مارنا شروع کیا, سکینہ نے جناب زینب کا دامن تھام کر کہا, پھوپھی اماں دیکھے میرے بابا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. عزادارو تب ثانی زہرا کی آواز بلند ہوتی ہے, اے یزید ان لبوں کو چھڑی مار رہا ہے اور جن لبوں کو پیغمبر بوسے دیا کرتے تھے, ان لبوں کو اے چھڑی چھڑی ہٹا اپنی. اس کے بعد اپنا خطبہ دیا, اس طرح سے بات کی کہ یزید کو رسوا کیا, یزید کو رسوا کیا. جب وہ خود ذلت میں محسوس کرنے لگا اپنے ہی دربار میں, تو جلال میں آ کر کہتا ہے, کوئی ہے جو اس کا منہ بند کرے, اس عورت کا منہ بند کرے. عزادارو دو جلاد آگے بڑھے. ایک جملہ کہوں, دربار ہے یزید کا, زینب کے لیے کہہ رہا ہے کہ کوئی جا کر تازیانہ مارے, اور دو بندے آرام سے آگے بڑھ رہے ہیں. کیوں اتنی جرت کر رہے ہیں کہ زینب کی طرف تازیانہ لے کر بڑھے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ روکنے کے لیے عباس موجود نہیں ہے یہاں پر کہ جس کے ڈر سے رک جائے. عزاداروں تازیانہ لے کر آگے بڑھے, فضہ سامنے آ گئی. فضہ نے کہا, میری زندگی میں زینب تک پہنچنے نہیں دوں گی. یزید کہتا ہے, کوئی اس حبشی عورت کو ہٹائے. چند لوگ آگے بڑھے. فضہ نے دربار میں دائیں بائیں دیکھا تو اسے حبشی غلام نظر آئے. فضہ صدا دیتی ہے, او حبشہ کے جوانوں, تمہاری بہن کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, کیا اپنی بہن کا دفاع نہیں کرو گے؟ کہتے ہیں کچھ جوان ننگی تلواریں لے کر حبشی سامنے آ گئے. آ کر کہتے ہیں, یزید اگر کسی نے ہماری بہن کو ہاتھ لگایا تو ہم تلوار چلا دیں گے. یہ منظر دیکھ کے وہ جلاد ہٹ گئے. اب جناب زینب کبرا نے مدینہ کی طرف منہ کر کے کہا, السلام علیکم یا جدہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, اے نانا رسول خدا سلام, آپ کی نواسی کی قسمت, حبشی کنیز کی دفاع میں تو آ گئے لیکن تیری زینب کے لیے کوئی نہیں. اللہ 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 اللہ